الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات على محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد وآل محمد
سلام محترم ہماری گفتگو ہو رہی ہے امام علی مظلوم تاریخ اس حوالے سے کہ تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں جو اپنے تمام تر فضائل اور کمالات کے باوجود حاسدوں کے حسد کا شکار ہوئے اور ان سے اور ان کی آل سے اس امت نے جو دشمنی کی وہ دشمنی اس قدر شدید ہے اس قدر زیادہ ہے تاریخ میں کہ ایک جملہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہے بہت دردناک جملہ ہے وہ کہ اس میں امام سجاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ہمارے بارے میں سفارش کی تھی کہ اہل بیت سے متمسک رہنا اہل بیت سے محبت کرنا اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اگر اللہ کے رسول ہمارے بارے میں اس کے برخلاف کہہ کر جاتے کہ اہل بیت سے دشمنی کرنا بغض کرنا نفرت کرنا تو بھی امت اس سے زیادہ برا سلوک نہ کرتی اللہ کے رسول تو یہ کہہ کر گئے تھے نا ہمارے بارے میں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان سے متمسک رہنا ان سے وابستہ رہنا ان سے محبت کرنا اگر اس کے برخلاف کہہ کے جاتے تو جو کچھ امت نے کیا ہے اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا کہ امت نے بہت کچھ کیا اور اس کا سبب اس کے اسباب پہ ہم نے کچھ باتیں کی اور اس کا آغاز پیغمبر کی رحلت سے ہوتا ہے جناب سیدہ کے مسائل بھی اسی میں شامل ہیں یاد ہے جناب سیدہ کو کس چیز کی سزا دی گئی جناب سیدہ سے تو بظاہر دشمنی کی اور کوئی سبب نظر نہیں آتا بلکہ یہ جملہ بھی موجود ہے ان ریکارڈ کتابوں کے اندر کہ جو لوگ آئے ان کے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ جملے کہے کہ بی بی آپ کے والد سے زیادہ ہمیں عزیز کوئی نہیں ہے اور آپ کے والد کے بعد آپ سے زیادہ عزیز ہمیں کوئی نہیں یہ جملہ کہا پہلے کہ ہمیں آپ کے والد سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے اور آپ کے والد کے بعد آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے مگر یہ کہ اس گھر میں جو لوگ ہیں ان کو باہر نکال دیا جائے ورنہ ہم یہ کر دیں گے تو جناب سیدہ سے دشمنی کیوں ہے علی کی وجہ سے دشمنی اور جناب سیدہ کو کس چیز کا نشانہ بنایا گیا کس انتقام کا نشانہ بنایا گیا علی کی پشتبانی علی کا ساتھ دینا جس کو ہم کہتے ہیں پشتبان ولایت ولایت کی پشتبانی کرنا ولایت کو سپورٹ کرنا اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا حدق کا واقعہ بھی اسی سے متعلق حدق کی تفصیلات میں نہیں جا رہا میں لیکن حدق کیا ہے حدق دراصل ایک مال ہے نا ایک ذریعہ آمدنی اور حدق کی آمدنی کوئی معمولی نہیں تھی والے لوگ کہتے تھے کھجوروں کے باغات تھے تو کھجوروں کے باغات کے معمولی باغات نہیں تھے، ان سے اتنی آمدنی ہوتی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں کہ اس سے اسلامی لشکر کا خرچہ چلتا تھا، معمولی زمین نہیں تھی وہ. تو فدک واپس لینے کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو اہل بیت اطہار ہیں، آل محمد ہیں، ظاہر ان کے روح روان نمائندہ مولا علی ہیں اس وقت، تو ہم نے ان کو پولیٹیکلی ڈپرائو کر دیا ہے، اب ان کو اکنامیکلی بھی ڈپرائو کیا جائے. کہ سیاسی طور پر تو ہم نے ان کو تنہا کر دیا، ان کو کارنر کر دیا، اب معاشی طور پر بھی یہ اس پوزیشن میں نہ آئے کہ کبھی ہمارے سامنے سر اٹھا سکیں، بلکہ معاشی طور پر اس طرح ہو جائے کہ معاذ اللہ یہ ہمارے دست نگر بنے. تو فدک کا تعلق بھی اس چیز سے ہے، کیونکہ اگر مال ہوگا ان کے پاس تو مال کے ذریعے ممکن ہے کہ آگے چل کے کوئی ہمارے خلاف تحریک چلانے کی پوزیشن میں آ جائے، کسی بھی تحریک کے لیے مال تو چاہیے. تو فدک کا تعلق بھی اسی چیز سے. اور پھر یہی نہیں کہ پیغمبر کے رلت کے بعد ایک دم علی کو کارنر کر دیا جائے، بلکہ جو منصوبہ بندی نظر آتی ہے ظاہر بظاہر بہت واضح ہے، اس کے مطابق دور دور تک علی کا کوئی چانس نہیں. یہ نہیں کہ صرف ثقیفہ ہو گئی، ثقیفہ کا فیصلہ تو ہو گیا، ثقیفہ پہ تو عمل ہو گیا، بیعت ہو گئی، جو بھی مخالفین جہاں جہاں جس جس طرح کے تھے سب کو کچل دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور اسٹیبل ہو گئی ان کی گورنمنٹ، علی کو گھر میں بند کر دیا گیا. بند کر دیا گیا سے مراد یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ گئے، آپ نے کہا کہ میں تو قرآن کمپائل کر رہا ہوں، چھ مہینے تک آپ اس کام میں لگے رہے. آپ نے کہا سوائے نماز جمعہ کے میں اپنی ابا اپنی دوش میں نہیں ڈالوں گا. ابا دوش میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ میں باہر نہیں نکلوں گا. تو آپ قرآن کمپائل کرنے میں لگے رہے، اور اس کے بعد بھی پھر ظاہر ہے کہ چھ مہینے میں معاملات بہتر ہو گئے، جو اور مخالفین تھے وہ سب بھی ایک ایک کر کے سیٹل کر دیے. تو اس کے بعد پھر جاتے جاتے بھی کسی اور کو بنا کے چلے گئے. اب دیکھیں، ایک شیعوں کا نظریہ امامت ہے اور ایک باقی مسلمانوں کا نظریہ ہے امامت اور خلافت. امامت اور خلافت ایک ہی چیز ہے، یہ غلط فہمی نہ رہے کہ شیعہ امامت کو مانتے ہیں اور دوسرے لوگ خلافت کو مانتے ہیں. وہی امامت ہے، وہی خلافت ہے، وہی امام ہے، وہی خلیفہ ہے. اگر اس کو امت کے اعتبار سے کہتے ہیں، امت کے ریفرنس میں آپ کہیں گے تو وہ امام ہے، امام الامہ، امت کا امام. اور اگر اس کو پیغمبر کے ریفرنس سے کہیں گے تو خلیفۃ الرسول، یعنی پیغمبر کا جانشین. ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی ہستی ہے، وہ امت کا امام ہے اور پیغمبر کا جانشین. اچھا، شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے لیے نص اور عصمت ضروری، نص ہونی چاہیے. قرآن کی واضح آیت ہے، پیغمبر کی مدعوات حدیث، جو کہتے ہیں نص، اور اس کو معصوم ہونا چاہیے. عقائد کی جو بحث ہے، بی آئی ایس کی کلاس کا بھی اعلان ہوا، جو آپ میں سے دلچسپی رکھتے ہوں عقائد کو تفصیل سے ذرا پڑھنے میں تو بی آئی ایس میں آئیں. تو شیعوں کا بنیادی تصور کیا ہے؟ نص اور عصمت. باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، نص اور عصمت نہیں، بلکہ مشورہ، شورا اور انتخاب. یہ ہے نا بنیادی فرق. شورا یعنی مشورہ کیا جائے، قرآن میں مشورے کا حکم ہے، وشاورہم فی الامر، ان سے امور میں مشورہ کیجئے. وامرہم شورا بینہم، ان کے معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں. دو آیتیں ہیں قرآن میں مشورے سے متعلق. تو ان کا تصور یہ ہے کہ مشورے کے ذریعے یہ سب کچھ ہونا چاہیے. اچھا، یہ آیتیں پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی ہیں نا، جو ان کے بعد اتر گئی ہیں. جو بھی آیتیں ہیں، سورہ شورا ہو یا کوئی اور سورا، یہ سب اللہ کے رسول پر تو اتری ہیں، کس اور پر نہیں اتری ہیں. یہ آیتیں پیغمبر کے حیات میں آ گئی تھیں نا، یہ آیتیں آ گئیں، اللہ کے رسول نے عمل کیا نہیں کیا ان کے اوپر. یہ ہوگا ظاہر ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آئے آئی ہوں اور عمل نہ کیا ہو. عمل کرتے تھے پیغمبر, مشورہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے, بارہا کرتے تھے, خاص طور پر جنگوں میں مشورہ کرتے تھے. جو خندق کی خدائی ہوئی تھی مشورے سے تو ہوئی تھی, کس کا مشورہ تھا؟ سلمان فارسی کا. سلمان فارسی نے کہا ایران میں ایسا ہوتا ہے, عربوں کو تو نہیں پتا تھا خندقوں کا, ایران میں ہوتا تھا, اس کا مطلب وہ ایک ہی ہوں گے مشورہ دینے والے, مشورہ دینے والا ایک ہی ہوگا. ایک نے مشورہ دیا تو ایک کے مشورے کو مان لیا پیغمبر نے, میجورٹی از اتھارٹی کو ریکوگنائز نہیں کیا. غور فرمایا آپ نے, ہیڈ کاؤنٹنگ نہیں ہوتی تھی, مشورہ ضرور ہوتا تھا لیکن ہیڈ کاؤنٹنگ نہیں ہوتی تھی, میجورٹی از اتھارٹی نہیں چلتی تھی. جو مشورہ سب سے اچھا ہوگا وہ مان لیا جائے گا. سب سے اچھا مشورہ سلمان فارسی کا آیا, مان لیا گیا. اور بہت سے مقامات پر آپ نے مشورے کیے, خاص طور پر جنگوں میں تو مشورہ کرتے ہی کرتے تھے اسٹریٹجی کے حوالے سے, اور مسلمان مشورے بھی دیتے تھے اور مخالفت میں بھی مشورے دیتے تھے, دو الگ الگ طرح کے مشورے. اینی وے مشورے لیتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. اتنی جنگیں ہوئیں اور بہت سے جنگوں میں آپ نہیں گئے, بلکہ زیادہ تر میں نہیں گئے, 70-75 جنگوں میں سے 30-35 میں آپ گئے اور زیادہ تر میں نہیں گئے. جنگوں سے مراد جنگ ہیں, جھڑپیں ہیں, لشکر گیا واپس آ گیا, مختلف طرح کے واقعات ہیں, لیکن ہر ایک میں کوئی نہ کوئی سپہ سالار تو ہوتا تھا. ہر جنگ میں سپہ سالار تو ضروری تھا. کبھی اللہ کے رسول نے سپہ سالار بنانے کے لیے مشورہ کیا؟ کبھی سیرت میں دیکھیں, مشورے تو کرتے تھے آپ, مشورے کا حکم تو اللہ نے دیا آپ کو, لیکن کبھی کسی جنگ میں سپہ سالار بنانے کے لیے اللہ کے رسول نے مشورہ کیا کہ بتاؤ کس کو بناؤں؟ ایک لشکر کا سپہ سالار بنانے کے لیے آپ نے کبھی مشورہ نہیں کیا, ایک لشکر کے سپہ سالار بنانے کے لیے آپ نے کبھی مشورہ نہیں کیا. کبھی آپ مدینے سے باہر گئے تو کسی کو اپنی جگہ نمائندہ بنا کر گئے, آپ نے کبھی مشورہ کیا کہ بتاؤ کس کو بنا کے جاؤں؟ کبھی مشورہ نہیں کیا آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم بے شک ہے مشورے کا, لیکن اس کے بھی کچھ حدود ہیں, اس کی بھی کوئی باؤنڈری ہے, اس لمٹ میں رہ کے مشورہ کرنا ہے, ہر معاملے میں مشورہ نہیں کرنا. تو وہ لمٹ کیا ہے, لمبی بحث میں اگر ہم نہ جائیں, وقت نہیں آیا اپنے جی نے رہ رہے, تو خود قرآن کی آیت کو دیکھ لیں, وہ امرہم شورا بینہم, جو امرہم ان کے امور ہیں وہ سب مشورے سے طے کرو. امرہم کو مشورے سے طے کیا جائے گا. امامت امرہم نہیں ہے, امامت امر اللہ ہے, امامت امر اللہ ہے, یہ مشورے سے نہیں دے پائے گا. تو مشورہ, اچھا میں تو کسی اور چیز کی طرف جا رہا تھا, اصل موضوع کیا جو میں کہ مشورے کا حکم ہے, اور مشورہ اور انتخاب, شورا اور انتخاب, یہ دو بیسک پوائنٹس ہیں خلافت کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دوسرا مرحلہ آیا خلیفہ بنانے کا, لیڈر بنانے کا, تو مشورہ ہوا, انتخاب ہوا, کچھ نہیں ہوا, تو وہ کہاں گئے اس پورے شورا کی آیتیں؟ تو کوئی مشورہ نہیں ہوا, کوئی انتخاب نہیں ہوا, بس اعلان ہو گیا کہ میرے بعد فلاں, اور امت نے مان بھی لیا. آج تک مسلمان اس بات پر کنفیوز ہیں کہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے, اس سیاسی نظام میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنانے کا طریقہ کیا ہے, کیا طریقہ ہونا چاہیے, الیکشن ہونا چاہیے, سلیکشن ہونا چاہیے, نومینیشن ہونا چاہیے, میچورڈ ووٹنگ ہونی چاہیے, بائی فورس اگر کوئی قابض ہو جائے تو اس کو ریکوگنائز کر لینا چاہیے, ولی عہد بنا دینا چاہیے. یہ سارے میتھڈ ون بائی ون ابتدائی 100 سالوں میں ہی, 50 سالوں میں ہی آپ دیکھ لیں گے. تو اس میں سے اسلام کون سا ہے, اس میں سے اسلام کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اسلام کا جو طریقہ کار ہے وہ واضح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو جیسا موقع ملا انہوں نے ویسے کر لیا, اور خاص طور پر علی کو مائنس کرنا ہے, اس کے لیے جو میتھڈ بھی آ جائے وہ صحیح, کیونکہ علی کو مائنس کرنا ہے نا. تو میں نے اس کا دور دور تک نام نہیں. اچھا اس طرح بن گئے. اب وہ جب دنیا سے جانے لگے ان پر بھی اٹیمپٹ ہوا, زخمی تھے آخری وقت میں, بے ہوش ہو رہے تھے, گر رہے تھے, اٹھایا جا رہا تھا, پانی پلایا گیا اور یہ وہ بہت کچھ کیا گیا. تو کہنے لگے کہ کاش آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو بنا لیتا. جو نام انہوں نے ایک لیا ابو عبیدہ ابن جراح, کاش وہ زندہ ہوتے تو میں ان کو بنا کے جاتا. یعنی ان کا آئیڈیا بھی یہ تھا کہ میں بنا کر جاؤں کسی کو, اور بنانے کے لیے جو ان کے خیال میں مناسب ترین فرد تھا اس وقت وہ ابو عبیدہ ابن جراح تھے. اتفاق سے ان کا انتقال ہو گیا تھا. یہ دونوں ایک سفر پہ جا رہے تھے شام کی طرف, تو وہاں پہ راستے میں پتہ چلا کہ شام میں کوئی وبا آئی ہوئی ہے, طاعون کی وبا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی طاعون تو بہت خطرناک بیماری ہے, اور حضور نے فرمایا اس سے بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں. تو ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ تو بس خدا کی مرضی ہے, خدا جو چاہے گا وہ ہوگا, قضا و قدر ہے نا, جو قضاء الہی ہے وہ کے رہے گا, آپ قضاء الہی سے فرار تو حاصل نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تھیوریٹیکلی تو ایسا ہی ہے, قضاء و قدر کی بحث بھی بہت پیچیدہ ہے, وہ بھی عقائد کا حصہ ہے. انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بہرحال فی الوقت سیف سائڈ یہ ہے کہ میں ذرا واپسی کا سفر اختیار کر لوں, واپس آ گیا. اب وہ ویسا چلے گئے اسی تعاون کے علاقے میں, اور وہیں جا کے تعاون کا شکار ہو گئے, مر گئے, تعاون کی وجہ سے گزر گئے. اگر وہ نہ گزرتے تو اگلی باری ان کی تھی. اٹ واز آل سیٹلڈ. اچھا ان کی کیا کوالیفیکیشن تھی کہ وہ عالم اسلام کے سربراہ بنتے؟ اسلام میں کچھ کوالٹیز چاہیے نا, علم چاہیے, تقویٰ چاہیے, شجاعت چاہیے, یہ سب باتیں کچھ نہ کچھ کر چکے ہیں. یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, علم دیکھا جاتا ہے, تقویٰ, شجاعت تو بنیادی چیزیں ہیں. ابو عبیدہ جو تھے وہ گورکن تھے, قبریں کھودا کرتے تھے. دو گورکن تھے, ایک انصار کے لیے قبریں کھودتے تھے, ایک مہاجرین کے لیے قبریں کھودتے تھے. دونوں کی قبروں کا ذرا اسٹائل ڈفرینٹ تھا. تو مہاجرین کے لیے قبریں جو ہیں وہ ابو عبیدہ کھودتے تھے. یہ ان کی کوالیفیکیشن تھی, اس کے علاوہ کوئی خاص اور چیز تاریخ میں نظر نہیں آتی. اور ان کی ایفیشنسی یہ تھی کہ ثقیفہ والے دن آ کے اطلاع دینے والے وہ تھے کہ وہاں میٹنگ ہو رہی. اہم بات یہ اہم پرفارمنس ان کی تھی. تو تین آدمی جو ثقیفہ میں گئے تھے ان کے بیٹنگ آرڈر سیٹ کر دیے گئے. اس میں دور دور تک علی کا نام تھا نہیں, لیکن اب معاملہ ذرا ڈسٹرب ہو گئے. ظاہر ہے کہ ابو عبیدہ تو ہے نہیں. انہوں نے کیا کیا, کمیٹی بنا دی, چھ رکنی کمیٹی. اس کمیٹی میں علی کو بھی شامل کر لیا گیا. ویسے کامن سینس کی بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی کوئی کمیٹی بنتی ہے تو آڈ نمبر آف پارٹیسپینٹس ہونے چاہیے ان میں, تاکہ ڈیسیجن میکنگ میں آسانی ہو. یہ ایون نمبر آف پارٹیسپینٹس بنانا جو ہے یہ عجیب بہتر ہو, لیکن چلے کوئی بات نہیں. تو چھ رکنی کمیٹی بن گئی, اس میں علی کا نام بھی شامل ہو گیا. اب پھر ایک مرحلہ آ گیا کہ چانس تو حضرت علی کا بن سکتا ہے. اس کمیٹی کے ہیڈ جو بنائے گئے وہ عبد الرحمن ابن عوف بنا دیا گیا. یہ وہی تھے جنہوں نے رشتہ بھیجا تھا جناب سہیرا کے لیے, حضور نے ٹرن ڈاؤن کر دیا تو ان کا موڈ آف ہو گیا. وہ اس کمیٹی کے ہیڈ بن گئے, ان سے رشتہ داری بھی تھی ان کی بنانے والی. उन्होंने एक ऐसा आइडिया पेश किया जो यूनिक आइडिया था, और हजरत अली को कहा गया कि वो कमेटी के मामला मीटिंग हुई, फिर वो करते करते अल्टीमेटली दो उम्मीदवार रह गए, दो उम्मीदवार रह गए। तो हजरत अली से कहा गया कि भाई अगर आप कुरान और सुन्नत और सीरत शेखैन पर चलने का वादा करें तो आपको खलीफा बना देते हैं। अच्छा, ये तीसरी शर्त कहाँ से आ गई? तो कुरान और सुन्नत, इस्लाम का जो सोर्स है वो कुरान और सुन्नत है। इस्लाम का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस, सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, वो क्या है? कुरान एंड सुन्ना, ये दो है। ये तीसरी चीज कहां से आ गई? उसके अंदर ऐसी भी कोई चीज नहीं थी। और अगर सीरत शेखैन कुरान और सुन्नत के अलावा कोई चीज है तो वो हुज्जत कैसे, और वो क्यों है? कुरान और सुन्नत के पाबंद थे ना सारे माशाल्लाह साहब कराम और उस जमाने के मुसलमान। तो एक ऐसी शर्त लगाई गई कि जिसके बारे में अंदाजा था कि कम से कम अली इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ऐसी शर्त आप लगा दें कि आपको पता हो कि ये शर्त किसको नहीं मानेगा। और उन्होंने कहा भाई कुरान और सुन्नत की हद तक तो ठीक है, कुरान और सुन्नत के बारे में खुद मौला अली की इरशादात की, पैगंबर की सुन्नत, पैगंबर की सीरत, आपने फरमाया हाजाइन और अमूदैन मिसबाहैन, ये दो चराग हैं, ये दो सतून हैं, इनको थामे रहो। यहाँ तो ठीक है, लेकिन कोई और चीज़, कोई और सोर्स उसके अंदर ऐड करके आप अली अलैहिस्सलाम से कि आप भी इसके पाबंद होंगे, आप कहते नहीं मैं इसके पाबंद नहीं होंगे, तो फिर हम आपको नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, मैंने कोई आपसे मांगा ही नहीं, मुझे नहीं, आप मैं कोई कैंडिडेट बन के आया हूँ, आपने कमेटी की मीटिंग बुला दी, मुझे बुलाया, मैं आ गया। अब ये कि आप मेरे सामने एक ऐसी शर्त पेश कर रहे हैं जो कहीं है ही नहीं लिखी हुई, इसे क्या मतलब? एक कैंडिडेट उम्मीदवार जो है वो इंटरव्यू के लिए गया, उससे इधर के उधर के उधर के पता नहीं कैसे कैसे सवाल किए, बरकतहट ड्रिल का वाक्य का पेश आया, अच्छा मर्द कितने थे, औरतें कितनी थी, बच्चे कितने थे, नाम बताएं सबके। उसने कहा साफ साफ कैदे नहीं रखना है, खत्म हो गई बात, साफ साफ कैदे नहीं रखना है, इधर उधर के सवाल करके आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं। तो ऐसा सवाल कर लो जिसका पता हो जवाब ही आएगा। तो आपने कहा कोई बात नहीं, अच्छा भाई आपसे पूछते हैं आप कुरान और सुन्नत और सीरत शैतान पे चलेंगे ना भाई ना, तो फिर आपको ये हार आपके गले में डाल दिया जाता है, हो गया फैसला। तो इस तरह फैसला, ये समझ गए आप कि किस तरह सब कुछ हुआ, कि कमेटी भी बन गई, अली को बुला भी लिया गया, बज़ाहिर एक कैंडिडेट भी बना दिया गया, लेकिन ऐसी शर्त रख दी गई कि वो आ ना सके कभी, और वो नहीं है। अच्छा, अली अलैहिस्सलाम ने तो आउटराइटली मना कर दिया, कुरान और सुन्नत के अलावा मैं नहीं मानूंगा और सीरत शैतान पे नहीं चलूंगा। जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ये शर्त मान ली, उन्होंने सीरत शैतान पे अमल किया? कभी मुसलमानों ने इसको देखा, एनालिसिस किया, इसका तज्जिया किया कि क्या वो चले सीरत शैतान पर, कुरान सुन्नत से हट के क्या वो सीरत शैतान पर चले? क्या शैतान की सुन्नत सीरत ये थी कि अपने रिश्तेदारों को मुख्तलिफ पोस्टों पर जाके बैठाएं? उन्होंने तो अपने रिश्तेदारों को नहीं बैठाया, उन्होंने अपने बेटे को कमेटी का मेंबर बनाया इस कंडीशन के साथ कि ये खिलाफत का उम्मीदवार नहीं होगा, बस ये कमेटी का मेंबर होगा। उन्होंने तब रिश्तेदार को अहम पोस्ट नहीं दी कहीं पे भी, लेकिन उसके बाद जो ये हुआ कि अहम पोस्टों पे मुख्तलिफ रिश्तेदारों को, बनू उमैया के लोगों को, और न सिर्फ ये कि आम लोगों को बल्कि ऐसे लोगों को जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था इनको मदीने में दाखिल नहीं होने देना, जिनको मदीने में दाखिल होने से आपने मना किया था, मरवान इब्ने हकम और हकम इब्ने आस दोनों बाप बेटे یہ اس لسٹ میں شامل تھے جو اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے بعد جاری کی تھی، موسٹ وانٹیڈ کی لسٹ. آپ نے معاف کر دیا نا سب کو، لا تسلیم علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آپ نے معاف کر دیا سب کو. لیکن ایک لسٹ آپ نے جاری کی، مختصر سی لسٹ، 8-10 افراد تھے اس میں. مولانا مدنی نے خلافت مولیت میں بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کی لسٹ تھی کہ جن پر یا تو کسی کا خون تھا قتل، یا یہ کہ یہ وہ لوگ تھے جو توہین رسالت کیا کرتے. اور مروان ابن حکم اور حکم نے عباس کے بارے میں مولانا مدنی نے بھی لکھا کہ یہ معاذ اللہ پیغمبر کی نقلیں اتارا کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے خود دیکھ لیا تھا. تو یہ چند افراد جو موسٹ وانٹیڈ تھے، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کہیں نظر آئے، غلاف کعبہ سے بھی لپٹے ہوئے نظر آئے تو قتل کر دینا. لیکن مختلف ہلے وانوں سے بچ گئے. یہ ایک ان کے چچا ہوتے تھے، ایک ان کا کزن ہوتا تھا، اور وہ ان کو لے کر آ گئے، یا رسول اللہ ان کو معاف کر دیں، معاف کر دیں. آپ خاموش بیٹھے ہیں، بار بار اسرار کر رہے ہیں، آپ پلیز ان کو معاف کر دیں، دیکھیں یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. آپ خاموش ہیں، بہت دیر تک آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ بہت جب اسرار کیا انہوں نے، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو معاف کر دیا. لیکن ان کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا، مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا ان کو. انہوں نے اچھا، جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے رکھا تھا ان کو قتل کرنا ہے، تو آپ نے کہا پھر کیوں نہیں کیا تم نے قتل، جب میں نے کہہ دیا تھا تو تم نے کیوں نہیں قتل کیا؟ تو کہا وہ معافی مانگ رہا تھا نا سر، میں ہم دیکھ رہے تھے کیا بتا، آپ معاف کر دیں. آپ نے کہا میں اتنی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، میں شروع میں معاف کر دیتا، لیکن میں اتنی دیر تک خاموش بیٹھا رہا تاکہ کوئی تم میں سے آگے بڑھ کے قتل کر دے. قتل کرنے کا حکم تو آ چکا تھا نا پہلے سے، کیوں نہیں عمل کیا تم نے؟ کس نے کہا آپ ایک اشارہ کرتے پھر دیکھتے ہیں. آپ نے کہا اشارہ مناسب نہیں ہے، ہم بھی اکیلے اشارہ کریں. تو جب واضح حکم آ چکا تھا اور فرما چکے تھے کہ غلاف کعبہ سے بھی لپٹا ہوا ہو تو قتل کر دینا، بچ گئے وہ. اس طرح اور دوسرے بھی کچھ ہلے بانوں سے کچھ اور بھی بچ گئے. بعد میں پہلے خلافت آئے، پھر وہ اپلیکیشن لے کے آ گئے، پلیز ان کو آنے کا نہیں نہیں حضور نے باہر نکال دیا، میں کیسے دے سکتا ہوں. دوسرے خلافت آئے، پھر اپلیکیشن لے کر آ گئے، ان کو آنے تو میرا نہیں ہے، پھر اجازت نہیں دے سکتا، حضور نے نکال باہر کیا. اس کے بعد ان کی اپنی گورنمنٹ آ گئی، پھر تو وی وی آئی ٹی کی پروٹوکول کے ساتھ آئے، فائنینس منسٹر بن گئے کہ مشیر بن گئے. تو اسی نے مروایا، بعد اس نے مروایا، ان کی زوجہ خود کہتی تھی یہ مروان، یہ مروائے گا اس کی بات تو بناؤ. حضرت علی آ کے سمجھاتے ہیں، دیکھو معاملات کو سمجھو، گمبھیر ہو گیا ہے، لوگوں کے کچھ مطالبات ہیں، لوگ پریشان ہیں، حل کرنے کی کوشش کرو. ہاں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں سوری کر لوں گا، غلطی ہو گئی میں صحیح کر دوں گا. ادھر حضرت علیہ السلام اٹھ کے جاتے، مروانا جاتا، ارے ایسی غلطی نہیں کیجیے گا، آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے آپ کا امیج خراب ہو جائے گا. پھر وہ اٹھا کے چلے جاتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیرت شیخین پہ عمل کیا یا نہیں کیا، نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوا کہ قتل ہو گیا ان کا قتل ہو گیا. ایک میسج کسی نے گروپ میں کیا، دیکھتے ہیں مختلف مکاتب ذکر کے علماء بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، کچھ لوگ ہیں، ٹیچرز بھی ہیں. تو ایک بڑا لمبا سا میسج تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی منافقین نے کیا کیا کارستانیاں کی، اور کرتے کرتے یہاں تک کہ تیسرے خلیفے کا قتل بھی کیا، اور اس میں اکسایا لوگوں کو، فلاں کیا وغیرہ وغیرہ. اس طرح ہر جگہ منافقین منافقین منافقین، اور اشارے کرائے میں اس طرح تھا کہ جیسے شیعہ سبائیوں نے کیا اور کچھ اشارہ کہنا ہے اس طرح کا. اچھا میں تو خیر اوائڈ کرتا ہوں کہ ایسی چیز پوسٹ کروں جس سے کسی کی دل آزاری ہو, مقدسات کی توہین ہو جائے, کہیں مناسب نہیں ہے چیزیں. میں نے ایسے ایک سوال کیا صرف کہ بھائی یہ جو آپ نے یہ لکھا ہے جن صاحب نے, تو بار 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 جو ہے وہ منافقین منافقین ان کے قاتلوں کے بارے میں جو کہا گیا ہے, تو کیا ان کے جو قاتل تھے اس میں صحابہ کرام نہیں تھے؟ جو قاتل جو تھے اس لسٹ میں. اچھا اب مسئلہ تو یہ ہے کہ اس موضوع کو چھیڑنا ہی غلط ہے. آج کل لوگوں نے ایک دم نصیحت کرنا شروع کر دی, ارے نہیں ختم کریے باتیں, اس طرح نہیں کریں, ان کے خیالات ہیں اور فلاں ہیں. اچھا میں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا اس کا, تو دوسرے لوگوں نے پھر جوابات کی دینے کی کوشش کی, میں نے تو اوائڈ کیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سوال ہے نا جو میرے ذہن میں آیا فرض کریں, تو کوئی جواب نہیں دیتا کہ نہیں نہیں تھے یا تھے اور کچھ تھے کچھ نہیں تھے. جو بھی جواب کوئی مناسب جواب تو ہونا چاہیے نا کسی سوال کا. جس نے لکھا بھی وہ سوال تو غلط نہیں ہے نا, سوال تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ تھے اس میں یا نہیں تھے. آپ کہتے نہیں تھے, ختم ہو گئی بات. لیکن کیسے کہیں کہ نہیں تھے؟ بعض بہت پرومیننٹ نام موجود ہے کتابوں میں لکھتے ہوئے. تو بہرحال صورتحال یہ بن گئی کہ ایک دم ایبرپٹلی خلیفہ کا قتل ہو گیا. جب قتل ہو گیا تو ایک ٹرمائل کی کیفیت تھی, افراتفری کی کیفیت تھی. اس افراتفری کی کیفیت میں لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا. مجبوراً علی کے پاس آئے, شوق سے نہیں آئے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم بند گلی میں جا کے پھنس چکے ہیں, جب امت نے دیکھا کہ وہ بند گلی میں پھنس چکی ہے, اب کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا, تو اس کرائسس سے نکالنے والا اگر کوئی ہے تو بس علی. علی بھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ جو میرے پاس آ رہے ہیں یہ میری ہمدردی میں نہیں آ رہے ہیں, یہ پھنس چکے ہیں اس وقت, اب ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا. مدینے میں افراتفری ہے, خلیفہ کا قتل کر چکے ہیں, یہ آپس میں انتشار ہے, خانہ جنگی ہو سکتی ہے اس وقت, اس لیے ان کو میں نظر آ رہا ہوں کہ میں اس کرائسس میں سنبھال لوں. اچھا کیسے سنبھالیں علی؟ 25 سال گزر چکے ہیں پیغمبر کی حضرت کو. ان 25 سالوں کے اندر صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ حلال حرام ہو گیا, حرام حلال ہو گیا, سنتیں بدعتیں متبدل ہو گئیں, بدعتیں سنتیں بن گئیں. خود بقول مولا علی کے اسلام کی پوستین کو انہوں نے الٹ کے پہن لیا, اسلام کی پوستین کو الٹ کے پہن لیا اندر, اور پھر اس کوٹی کو میں الٹ کے پہن لوں, اندر کی چیز باہر آ گئی, باہر کی چیز اندر چلے گئی, رائٹ والی چیز لیفٹ میں چلے گئی, لیفٹ والی چیز رائٹ میں آ گئی, رائٹ رانگ ہو گئی, رانگ رائٹ ہو گئی. اچھا ایک تو ایشو یہ ہے کہ معاشرہ ایسا ہو گیا, چیزیں اس طرح تبدیل ہو گئی, ویلیوز بدلنے لگی. دوسری طرف یہ ہے کہ چلے جس قدر بھی خرابی ہو کسی بھی معاشرے میں, اصلاح تو ہو سکتی ہے نا, اصلاح کی کوشش تو ہو سکتی ہے, لیکن اصلاح کے لیے بھی جو توانائی چاہیے, جو افرادی قوت چاہیے, ایک لیڈر کو جو سپورٹرز چاہیے, جو بال و پر چاہیے, جو اس کی مددگار ہو سکتے ہیں, وہ نہیں. 25 سالوں میں وہ دنیا سے گزر چکے ہیں, گزار دیا گیا ہے, ضلع وطن کر دیا گیا, کارنر کر دیا گیا. بہرحال جن کے ذریعے یہ اصلاح ہو چکی ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو سکتی. اب اگر علی علیہ السلام اپنے ہاتھ میں یہ اقتدار لے لیتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس آئے ہیں میری محبت میں نہیں آئے ہیں, ابھی پھنس گئے اس لیے آئے ہیں. 25 سالوں میں ان کی عادتیں بگڑ چکی ہیں. میرے پاس اصلاح کرنے کے لیے جو ٹیم ہونی چاہیے بھرپور, وہ ٹیم بھی دستیاب نہیں. اور جب میں اصلاح کی کوشش کروں گا تو ان کے مفادات آڑے آئیں گے، اور جب ان کے مفادات آڑے آئیں گے تو یہ شور کریں گے، یہ اطاعت نہیں کریں گے۔ ابھی تو پھنس چکے ہیں اس لیے آئے ہیں، آپ نے واپس بھیج دیا، نہیں چاہیے ان کو، نہیں چاہیے تمہارا اقتدار، بھگا لیا، پھر واپس آ گئے، پھر بھگایا، پھر واپس آ گئے، یہاں تک کہ ہجوم کیا، شور کیا، دباؤ ڈالا۔ آپ نے خود ایک جگہ فرمایا کہ میری ابا پھٹی جا رہی تھی، حسن حسین کچلے جا رہے تھے اس قدر، اور علی علیہ السلام کو یقیناً یہ خوف بھی تھا کہ ابھی اگر میں نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا تو خلیفہ کے قتل کا الزام بھی میرے اوپر آئے گا۔ یہ ہوا نا، ایک ام المؤمنین جو دعائیں بددعائیں کیا کرتی تھیں ان کے لیے، جب ان کو پتا چلا کہ وہ قتل ہو گئے تو فوراً سفر شروع کیا مدینے کا، راستے میں پتا چلا کہ کون خلیفہ بنا، علی بن گئے، او ہو، وہ بہت مظلوم قتل ہوئے۔ علی جانتے تھے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس خلیفہ سے تو ناراض تھے، لیکن اگر ان کے علم میں یہ بات آئے گی کہ علی بن گئے، ایک دم ان کی مظلومیت کے مرثیے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ایسا ہوا تو آپ نے تو منع کیا، لیکن امام جو ہوتے ہیں، نبی اور امام، وہ اس امت کے ہادی ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، حجت خدا ہوتے ہیں، اور اگر مخلوق امت کبھی آ کے ان سے مطالبہ کرے کہ آپ ہماری قیادت کیجئے، آپ ہماری رہبریت کیجئے، اور ان کے وجود کی وجہ سے، ان کی حاضری کی وجہ سے حجت تمام ہو جائے، تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ میری اطاعت بعد میں نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے اقدام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے، علی علیہ السلام جانتے ہیں کہ میری بات نہیں مانیں گے، لیکن ان کے حضور کی وجہ سے، ان کے وجود کی وجہ سے حجت تمام ہو گئی۔ حجت تمام ہو گئی، علی انکار نہیں کر سکتے، اگر علی انکار کر دیں گے یہاں پر آج، تو کل خدا کی بارگاہ میں یہ لوگ شکایت کریں گے کہ ہم تو گئے تھے تیرے نمائندے کے پاس، انہوں نے انکار کر دیا۔ ایسے کو کہتے ہیں حجت تمام ہونا، یہ وہی حجت تمام ہونا ہے جو امام حسین علیہ السلام پر ہو گئی، جب خطوط لکھے لوگوں نے، اس قدر خطوط آئے کہ حجت تمام ہو گئی۔ اگر امام حسین علیہ السلام نہیں جاتے، کل یہی کوفے کے لوگ خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتے کہ ہم نے دعوت دی تھی حسین کو، وہ آئی نہیں ہماری طرف، وہ آتے تو ہم یہ کرتے۔ تو وہ اپنے علم امامت سے جانتے ہیں کہ یہ ساتھ نہیں لیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اقدام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی، تو آپ نے قبول کر لیا۔ وقت نہیں ہے مزید زیادہ تفصیل میں جانے کا کہ جب قبول کیا تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خود ایک موضوع ہے نا کہ اگر آپ نے قبول کر لی ظاہری خلافت تو کیا ہوا، کیا آپ کو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اصلاح کرنے کا موقع ملا؟ جنگیں شروع ہو گئیں، ایسی ایسی جنگیں۔ آج مورخ کہتا ہے علی کا دور جو تھا وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا دور تھا۔ ویل تھا، اسے لوگ انکار نہیں کر سکتا، 4.5 سال کی مدت میں 3 جنگیں ہو گئیں، اور جنگیں بھی ایسی کہ جن میں کئی لاکھ افراد جان بحق ہوئے، لاکھوں میں مرے لوگ۔ پیغمبر اکرم کی پوری زندگی میں جتنی جنگیں ہوئیں، کفار، مشرکین، یہودی سب ملا کے 1000 نہیں بنتے، 1000 بھی تعداد نہیں بنتی۔ اور اگر آپ 450 بنو قریظہ کے یہودیوں کو نکال دیں جو ڈسپیوٹیڈ ہیں، تو یہ فگر جو ہے وہ 600 تک پہنچے گی، حضور کی پوری زندگی کی تمام جنگوں میں۔ اور ایک آپ جنگ سفین میں دیکھ لیں، 2 لاکھ افراد مرے۔ جنگ جمل میں دیکھ لیں. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ ہاں جنگیں تو ہوئیں ان کے درمیان لیکن ان کے دل صاف تھے. میں نے کہا دل صاف تھے تو 200,000 افراد مر گئے, خدا نہ خواستہ دل میں محل ہوتی تو کیا ہوتا؟ دل صاف تھے تو یہ کہتے, ظاہر جنگ کر رہے تھے, لڑ رہے تھے, مشکل وقت تھا بہت. ظاہر ہے ادھر بھی مقدس لوگ ہیں, ادھر بھی مقدس لوگ ہیں, ادھر بھی نعرہ تکبیر لگ رہا ہے, ادھر بھی نعرہ تکبیر لگ رہا ہے, ادھر بھی نماز جماعت ہو رہی ہے, ادھر بھی نماز جماعت ہو رہی ہے, ادھر مرنے والے بھی کہہ رہے ہیں شہید, ادھر مرنے والے بھی کہہ رہے ہیں شہید. آج تک لوگ اس دور کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں یار بس اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں. آج بھی اور اس سے پہلے 25 سال تک جو جنگیں ہوتی رہیں جس میں پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, وہ کفار سے مشرکین سے ہوتی رہی, رومن امپائر سے ہوتی رہی, پرشین امپائر سے ہوتی رہی. اس میں مسلمانوں کا موریل ہائی ہوا کرتا تھا کفار و مشرکین کے مقابلے میں. یہ جو جنگ ہو رہی ہے ادھر بھی اپنے لوگ ہیں, ادھر بھی اپنے لوگ ہیں. جنگ نہروان کی کیفیت یہ ہے, تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں رہا, جنگ نہروان کی کیفیت یہ ہے کہ علی علیہ السلام جب واپس آئے جنگ سے کامیاب ہو گئے, کامیاب ہو گئے جنگ نہروان میں, آپ نے تحت کر دیا سر, دو چار بھاگ گئے تمہارے اس کے فاتح بن کر, جو فاتح بن کر علی دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف اسلامک اسٹیٹ, تو دا لیڈر آف دی فیتھ فل, جب وہ انٹر ہو رہے ہیں اپنے کیپٹل میں, اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, ہر دوسرے گھر سے رونے کی آواز آ رہی. آپ نے کہا یہ کس کی آواز ہے, کون لوگ رو رہے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لوگ جنگ مارے گئے جنگ, یعنی یہ وہ ہے جو خوارج بن کر نہروان میں تھے؟ علی کے اپنے محلے کے لوگ, اور یہ کون تھے خوارج؟ علی کے ساتھ تھے نا پہلے, یہ واقعہ تحکیم سے الگ ہوئے ہیں, جنگ صفین میں بھی ساتھ تھے, واقعہ تحکیم ہی سے الگ ہوئی ہے. تو ایک ریاست کے سربراہ کو کیا خوشی ہوگی کہ جنگ میں کامیابی کے بعد جب وہ اپنے محلے میں آ رہا ہے تو گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو 4.5 سالہ آپ کی حکومت ہے وہ انسٹیبلٹی کا شکار رہی پولیٹیکل, یہ بات ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے, لیکن کوئی یہ بتائے کہ ان میں سے کسی بھی جنگ کا آغاز علی نے کیا؟ کسی بھی جنگ کے بارے میں آپ شوق سے گئے کہ جی ٹھیک ہے اچھا ہے چلو, نہیں, آپ نے اوائڈ کیا. جنگ کے جمل میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھا, آپ نے ایک جوان سے کہا, آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا, کون ہے جو دو لشکر کے درمیان قرآن کو لے جا کے پیش کرے کہ جنگ نہ کرو تم لوگ, لیکن یہ یاد رکھو جو جائے گا وہ قتل ہو جائے گا. ایک جوان تیار ہو گیا, قرآن لے کر گیا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے, آپس میں جنگ نہیں کرو, مناسب نہیں ہے مسلمانوں کے درمیان لڑائی, بعد آ جاؤ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. وہ جو سیریس انسان تھا وہ تیر آیا تو وہیں گر شہید ہو. یہ ریسپانس ملا, یہ ریسپانس ملا. تو علی تو جنگ میں کامیاب ہو رہے ہیں پھر بھی ان کی مظلومیت ہے. نہیں, کامیاب بھی ہو رہے ہیں تو کوئی خوشی نہیں ہو رہی علی کو, اس میں خوشی کی کوئی بات نہیں ہے کہ اتنے لوگ جو کل تک ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے مخالف ہو گئے اور ان کو قتل کرنا پڑ رہا ہے, یہ خوشی نہیں ہو رہی ہے جنگ جمل میں کامیابی ہو گئی, کیونکہ مقدس لوگ ہیں, ام المومنین ہیں, ان کا احترام واجب ہے. آپ نے ان کے بھائی کو بھیجا, جاؤ اپنی بہن کو احترام سے لے کر آؤ اور ان کو مدینہ بھیجو. جو ان کا ایک ڈیو ریسپیکٹ ہے اس کے اندر کوئی کمی نہ آئے. تو آپ نے حتی الامکان یہ کوشش کی. بس علی کی حکومت بھی اگر ہے تو اس میں بھی علی مسلسل صدمات سے دوچار ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو علی کی حکومت میں ریمارکیبل ہے تو ان کا عدل ہے. اس عدل سے بھی لوگ ڈالا ہے، اپنے لوگ بھی نہ لائے ہیں دوسروں کو چھوڑے ہیں، اپنے قریب لوگ. ایک موقع تو ایسا آیا، تفصیلات بتا نہیں سکتے، وقت بھی نہیں ہے اور ذرا اوائڈ بھی کرتے ہم لوگ. ایک موقع ایسا آیا، اپنے بھائی عقیل بھی ادھر چلے گئے، ڈو یو نو، ایک موقع آیا عقیل بھی ادھر چلے گئے. تو کیا کیا گزرتی ہوگی مولا علی کے قلب میں؟ یہ نظام اپنے گھر سے لے کر آئے تھے وہ، یہ اللہ کا دین ہے، یہ پیغمبر کے تعلیمات ہیں. جب وہ اپنی صحیح شکل میں آتی ہیں تو اپنوں کو بھی تکلیف ہوتی، غیروں کو تو ہوگی. پھر جنگوں کے لیے اپنے ساتھیوں کو تیار کرتے ہیں تو وہ آمادہ نہیں ہے. یعنی علی علیہ السلام نے سب سے سخت جملے اگر کسی خطبے میں کہے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کی مذمت میں کہا ہے، جو خطبہ جہاد نجم البلاغہ میں ہے، اس کے جملے پڑھیں آپ، جو اپنے ساتھیوں کی مذمت کی، اے مردوں کی صورت والے نام مردوں، تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا. اپنے ساتھیوں کے لیے کہہ رہے ہیں یہ، کہتے ہیں جب تم سے میں کہتا ہوں نکلو، تم کہتے ہو ابھی گرمی ہو رہی ہے، سردی میں کہتا ہوں کہتے ہو تھوڑا کڑاکے کی سردی ہو رہی ہے. اگر تم مجھ جیسے امام کے ساتھ مل کے جہاد نہیں کرو گے تو اور کن کے ساتھ مل کے کرو گے؟ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو عدل سے تکلیف ہو رہی ہے، اگر کوئی عدل کے اوپر بھی نالا ہے تو ظلم پہ تو اور بلبلائے گا، عدل پہ بھی نالا ہے، عدل پہ بھی تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ جو ایک مختصر سی مدت حکومت کی ملی مولا علی کو، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے انجوائے کیا، بہت تکلیف سے گزری. یہاں تک کہ جب بہت زیادہ مذمت کی تو ساتھیوں نے کہا کہ اچھا ابھی تو ایسا ہے کہ بہت دنوں سے ہم اپنے گھروں کو نہیں گئے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہماری بھی زمینیں ہیں، ہمارے بھی کاروبار ہیں، آپ تو بس چاہتے ہیں جنگ ہوتی رہے، ہم کیا کریں. اور وہی باتیں جو ہم کر چکے ہیں پہلے، زمانہ جاہلیت کی بات باتیں، وہ پروپیگنڈے کے طور پر پھیلائی جاتی تھی کہ بھائی یہ تو بنو ہاشم اور بنو امیہ کے صدیوں کی لڑائی ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے اس میں پڑھنے کی، تمہارا کیا تعلق ہے اس سے، تمہارے کون سے تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا، ان کی اپنی لڑائی ہیں، ہو رہی ہیں، ہمیں کیا. یہ احساس جب کسی قوم کے اندر ہو جائے کہ ہمارا کیا لینا دینا ہے اس سے، دو خاندانوں کی لڑائی ہے. آج تک بعد لوگ کہتے ہیں کربلا میں دو شہزادوں کی جنگ تھی، ان کے ذہن میں آپ پر باطل نہیں، ان کے ذہن میں یہ کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. تو یہی مولا جی کے زمانے میں تھی. تو لوگوں نے کہا ابھی تو بہت مصروفیت ہو گئی، ایسا کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد، ابھی رمضان آ گیا، رمضان گزار لیں ذرا عبادت اطاعت میں، استغفار میں، رمضان کے بعد پھر فائنلی آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے. رمضان میں رک جاتے ہیں نا ہمارے سارے کام، لکھنے پڑھنے ادھر ہر چیز، رمضان میں بند، اس کے بعد عید کے بعد شروع کریں گے. جس رمضان کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اس رمضان کے بعد کریں گے، اسی رمضان میں مولا کو قتل کر دیا. اسی رمضان میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم غافل ہوتے ہیں، دشمن غافل نہیں ہوتا، ہم غفلت کا شکار، ہم تمہارے شاید دشمن بھی سو رہا ہوگا، وہ نہیں ہوتا، وہ بیدار رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے. بس کافی زحمت دی میں نے آپ کو، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے لیکچر میں مجلس سماعت فرمائی، لہٰذا بھی ہماری ریکارڈنگ کرتے ہیں، ان کا بھی شکریہ. یہ shia.tv.net پر بھی ڈال رہے ہیں اور وزڈم گیٹ وے کے نام سے یوٹیوب پہ بھی ڈال رہے ہیں. اب میں صرف ہیڈنگ سب سنا دوں، میرے خیال میں چل رہے یہ ہیڈنگز وہ ہیں جس پہ پوری تقریر ہو سکتی ہے. کہ یہ جو ساری باتیں ہم نے کی اب تک تو ان کے مقابلے میں مولا علی اور ان کی اولاد ائمہ تحریم کی اسٹریٹیجی کیا بنی، کہ کس طرح انہوں نے آگے کے لیے حکمت عملی تیار کی. سات نکات ہیں جلدی جلدی بیان کر دوں میں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں اور امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد میں ہمیشہ اپنے تعاون کیے. مولا علی آن برڈ سارے معصومین، جہاں اسلام اور مسلمانوں کا وسیع تر مفاد ہوا وہاں انہوں نے بھرپور تعاون کیا، بغیر یہ دیکھے ہوئے سامنے والا کون، سامنے والا کوئی بھی، چاہے ان کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، جب اسلام کا مفاد سامنے آیا تو انہوں نے تعاون کیا. اچھا یہ جو ان کی حکمت عملی ہے نا، یہ پالیسی میٹر ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی ایک پالیسی میٹر ہے کہ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں ہمیں ائمہ تحریم کی جو پالیسیز ہیں انہیں کو فالو کرنا چاہیے. تفصیلات کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ پوائنٹس، یہ بلٹس آپ کے ذہن میں رہے کہ جہاں اسلام اور مسلمانوں کا وسیع تر مفاد ہو وہاں ذاتی نقصان اٹھا کے بھی ہم جو ہے وہ امت کے حق میں کام کریں گے. تکلیف کا کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے، دل گردے کی بات ہے ہی، لیکن مولا علی نے کیا اور ائمہ تحریم نے بھی کیا. مناسب انداز میں اظہار حق کرنا، دستبردار نہیں ہوئی تو یہ نہ کہے کہ اپنے حق سے دستبردار ہو، دستبردار نہ مولا علی دستبردار ہوئے اپنے حق سے، نہ بعض لوگوں کا تجزیہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت سیاست سے کنارہ کش ہو گئے. نہیں، ایسا کچھ نہیں، کنارہ کش ہو گئے. کنارہ کش کیا مطلب، سیاست میں کوئی ان ہوئے تھے وہ کنارہ کش ہوں گے؟ یہ تو خدا نے ان کو اس امت کا ہادی، لیڈر، رہبر بنایا ہے. وہ لیڈر ہے پولیٹیکل ایز ویل ایز اسپرچل. جہاں لیڈرشپ کی بات ہوگی انہیں کی لیڈرشپ آئے گی ظاہر ہے، وہ اس سے دستبردار کیسے ہو سکتے؟ یہ تو خدا کا عطا کیا ہوا ہے، خدا کی ذمہ داری ہے نا دی ہوئی، تو دستبردار تو ہو ہی نہیں سکتے کبھی. ہاں اسٹریٹجی کی بات ہے، تو مناسب انداز میں اس کا اظہار کرتے ہیں، مناسب انداز میں. اسی چیز یہ ہے کہ فلسفہ ولایت کے ذریعے انہوں نے اپنی قانونی حیثیت منوائی. ولایت کی دلیلیں غدیر اور دیگر حدیث منزلت اور دیگر مقامات، یہ جو ولایت ہے یہ اہل بیت اطہار کی قانونی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم پیغمبر کے جانشین ہیں، ہم پیغمبر کے وارث ہیں. اب ظاہر ہے بات بہت طویل ہے لیکن نہیں کر سکتے. چوتھی چیز یہ ہے کہ علم کے ذریعے اپنی بالادستی کو ثابت کیا، بتایا کہ ہم پیغمبر کے علم کے وارث ہیں اور ہم نے علم کسی اور سے حاصل نہیں کیا، جا کے کسی مدرسے میں کسی استاد کے پاس کوئی کتاب پڑھ کے، نہ یہ ہمارے پاس سینہ بہ سینہ منتقل ہوا ہے. اور جہاں جہاں موقع ملا انہوں نے اپنی بالادستی، علمی بالادستی کو ثابت کیا. بہت مثالیں. پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ علمی سرمایہ جو پیغمبر سے سینہ بہ سینہ ان کے پاس پہنچا ان کو شاگردوں میں تقسیم کیا، جہاں موقع ملا کوئی گروپ بنانے کے بجائے، کوئی تحریک چلانے کے بجائے، کوئی پارٹی بنانے کے بجائے انہوں نے شاگرد بنائے اور پھر ان شاگردوں نے کتابیں لکھی اور علوم کو کمپائل کیا. اس طرح وہ چیز بعد کی جنریشن میں، اس کے بعد کے جنریشن میں، یہاں تک کہ آج بھی ہمارے پاس الحمدللہ ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ، علمی سرمایہ موجود ہے. یہ ساری زحمتیں کس کی ہیں؟ ائمہ تحریم کی اور ان کے شاگردوں.
محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد.
چھٹی چیز یہ ہے کہ اپنے مصائب اور مظلومیت کا انہوں نے اظہار کیا اور ہم سے بھی تقاضا کیا کہ ہم اس کو یاد کریں. بدر واقعہ کربلا، ٹھیک ہے، مظلوم تو سارے امام ہیں، مولا علی سب زیادہ مظلوم ہیں، لیکن ہم سے کیا تقاضا کیا گیا؟ زیادہ تر تذکرہ ہم کس کا کریں؟ کربلا کا کریں. ہم سے تقاضا کیا گیا ہم کربلا کا تذکرہ زیادہ کریں، اور معصوم علیہ السلام نے بھی کربلا کے مصائب پڑھے. سب سے زیادہ فضیلت کربلا کے مصائب پڑھنے، سب سے زیادہ فضیلت کربلا کی زیارت کے لیے رکھی گئی. تو تمام معصومین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو اس حوالے سے فوکس کیا، کیونکہ امام حسین کی طرح کے مصائب کسی کے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی جو جنگ تھی، کل بھی میں عرض کر رہا تھا، وہ واضح اور کھلی جنگ تھی، اس طرح ڈھکی چھپی نہیں تھی جو اس سے پہلے ہوئی. تو معصومین نے اسی کربلا کو فوکس کیا کہ اس کے ذریعے سے اہل بیت کی مظلومیت کو پوری دنیا تک پہنچایا گیا، کربلا کے ذریعے پہنچایا گیا. فوکس اب مظلوم ہے، لیکن فوکس کربلا کو کیا. اور ساتویں اور آٹھویں نقطہ یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کو انہوں نے پر امید رکھا، مایوس نہیں ہونے دیا. ایک آپٹیمسٹک اپروچ جو دین اسلام کا ہے، اس کے ساتھ ان کو زندہ رکھا، اور وہ ہے تصور عقیدہ مہدویت. یعنی یہ بتایا گیا کہ بے شک ظلم و ستم بہت زیادہ ہے، لیکن یہ جو ظلم و ستم کا سورج ہے یہ بھی غروب ہونے والا ہے، اور ایک عدل کا سورج شروع ہوگا. اس امید پر کہ حق اور باطل کا ایک آخری مار کا فائنل بیٹل یہ ہوگا. اور یہ جو امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ان کے گنبد پر سرخ پرچم لگا ہوا ہے، یہ سرخ پرچم اسی چیز کی علامت ہے، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی. سرخ پرچم سپہ سالار کے خیمے پہ لگایا جاتا تھا، اگر یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، عارضی طور پر رکی ہوئی، کہ جنگ ہوگی دوبارہ. اور کسی امام کے روزے میں سرخ پرچم نہیں ہے نا، صرف امام حسین کے گنبد پہ سرخ پرچم. یہ سرخ پرچم اس چیز کی علامت ہے کہ کربلا کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، حق اور باطل کا مارکہ بھی جاری ہے، اور اس کا فائنل بیٹل اس وقت ہوگا جب پیغمبر کے وارث تشریف لائیں گے، وہی منتقین کربلا ہوں گے، وہی سید الشہداء کے وارث بھی ہوں گے. اور حق اور باطل کے اس مارکے کے لیے ہر دور کے انسانوں کو بیدار رکھنا ضروری ہے، آمادہ رکھنا ضروری ہے، عزداری اس بیداری کے لیے ایک حرارت فراہم کرتی ہے. وہ حرارت جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان فی قتل حسین حرارت لقلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. حسین کے قتل میں مؤمنین کے لیے ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی سرد نہیں ہے، سرد ہونے والی نہیں ہے. کربلا اسی انسپریشن کا نام ہے. شب عاشور ہے، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت لی، خود مانگ کے مہلت لی، لشکر قریب آ گیا تھا، عمر سعد قریب آ گیا، حضرت عباس گئے، پوچھا کیوں آئے ہو تم لوگ، کیا چاہتے ہو؟ کہا بس بہت ہو گیا، یا بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. آپ نے آ کے بتایا امام حسین علیہ السلام کو، تو یہ کہہ رہا ہے. آپ نے کہا کہ جاؤ اور جا کے ان سے کہو کہ مجھے نماز سے محبت ہے، انی احب الصلاح وتلاوت القرآن والاستغفار والدعاء، کہ مجھے نماز سے محبت ہے، تلاوت القرآن سے، دعا سے، استغفار سے. ایک رات کی مہلت میں ہم تاکہ ہم خدا سے راز و نیاز کر لیں، کل کر لینا جائیں. کہ پیغام کون لے کر جا رہا ہے؟ پیغام جناب عباس لے کر جا رہا ہے. کتنا مشکل کام ہے آپ سوچیں، جناب عباس جیسے شجاع کے لیے کہ وہ دشمن سے جا کے مہلت مانگے. لیکن جناب عباس کی شجاعت اپنی جگہ, اطاعت امام اپنی جگہ. جناب عباس کے اطاعت امام, اس لیے حضرت عباس کی زیارت پڑھتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم ایوہ العبد الصالح, عبد صالح ہیں آپ, آپ پر ہمارا سلام. المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولحسن والحسين, اللہ اس کے رسول حسن حسین کے مطیع فرما بردار تھے آپ. شجاعت اور جلالت اپنی جگہ ہے. آپ نے جا کے کہا اور مہلت لے کر, اور بس اب یہ رات دو چیزوں میں بسر ہوئی, یا تو عبادت اور رات میں بسر ہوئی, حسین کے خیمے سے, اصحاب حسینی کے خیمے سے دعا اور استغفار اور تلاوت کی آواز رات بھر اس طرح آتی رہی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز آتی. ایسی آواز اس قدر منہمک ہے دعا میں, تلاوت قرآن میں. اور دوسرا جو یہ رات مشہور ہے وہ حسین ابن علی سے تجدید عہد کرنے میں. تجدید عہد کہ حسین اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ چلے جاؤ نافع ابن ہلال, کہتے ہیں کہ حسین رات کے وقت نکلے گی جائزہ لینے کے لیے کربلا کے میدان کا, سپاہیوں کا اکیلے تھے, میں پیچھے پیچھے چلا آیا. کچھ دور چلے گئے, جا کے کہنے لگے کہ نافع کیوں آئے ہو تم؟ کہا حضرت رسول آپ اکیلے نکل کے جا رہے تھے, میں نے سوچا کہیں کوئی خطرہ نہ ہو اس لیے میں آ گیا. کہا نافع دیکھو یہ تو دو پہاڑیاں ہیں نا, ان کے درمیان سے ایک راستہ نکلتا ہے. گلے میں ہاتھ ڈالا, کہا دیکھو تم جوان ہو ابھی, تمہاری زندگی پڑی ہے, یہ دو پہاڑیاں ہیں, رات کا وقت دے رہا ہے, کون دیکھ رہا ہے, ان دو پہاڑیوں کے درمیان سے نکل کے چلے جاؤ, یہ میرے دشمن ہیں, تمہارے دشمن نہیں ہیں, تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. نافع ایک مرتبہ قدموں میں گر گیا, بھلا ہم چلے جائیں آپ کو چھوڑ کے, صرف جان بچانے کے لیے چلے جائیں, صرف جان بچانے کے لیے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں میں خدا میں جانے والا نہیں ہوں, میں جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں, جان بچانے کے لیے نہیں آیا. ایسے حسین کے ساتھی, ایسے حسین کے ساتھی چراغ گل کر کے کہتے ہیں تم لوگ چلے جاؤ, میں بیعت اٹھاتا ہوں, جنت کی بشارت دیتا ہوں, ایسے کرو ہمارے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ. کہہ دینا حسین کے بچوں کو بچانے کے لیے چلا گیا تھا. لیکن نہیں, جب چراغ دوبارہ روشن کیا گیا وہ سب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر ان میں سے مختلف لوگ کھڑے ہوئے, سب سے پہلے جناب عباس کھڑے ہوئے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, ان دشمنوں کے درخوے میں اپنی جان بچا لیں؟ یہ ایک جان کیا, اس طرح 70 جانیں ہوں تو آپ پر قربان کر. حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اگر 1000 مرتبہ زندگی ملے 1000 مرتبہ آپ پر قربان کرے, اگر ہمیں قتل کیا جائے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, آگ میں جلا دیا جائے, پھر بھی ہم آپ کی وفاداری سے دستبردار ہونے والے نہیں. کل قیامت کے دن آپ کے نانا اگر ہم سے سوال کریں کہ میرے نواسے کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے تم آ گئے تھے, کیا جواب دیں گے؟ جب حسین نے دیکھ لیا کہ جو ان کے ساتھی ہیں ان کی وفاداری کیسی ہے, تو پھر ان کو ان کے مقامات بتائیں کہ تمہارا مقام جنت میں کیا ہے, اگر تم درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے تو تم کس مقام پر جاؤ. یہ حسین کے اثر کہ آج کی رات یہ شب عاشور اصحاب حسینی کے نام, وہ اصحاب حسینی کہ جن کی وفاداری ایسی ہے کہ حسین کہتے ہیں میں نے ایسی وفادار نہیں دیکھی جیسے ساتھی میرے ہیں, اور جیسے اہل بیت میرے ہیں ایسے اہل بیت نہیں سنے کسی اللہ. اور اس کے بعد حسین اپنے ساتھیوں کو میدان میں بھیجتے رہے, ایک ایک کی لاش اٹھا کے لاتے رہے, جہاں ممکن ہوا جس کے پاس. ایک غلام کہتا ہے, ایک غلام جب آخری وقت اس کا آیا, اور وہ غلام تھا اس کو یہ توقع نہیں تھی کہ کوئی اس کے سرانے بھی آئے گا آخری وقت میں, لیکن آخری وقت میں اس نے محسوس کیا کہ کوئی ہے جو اس کے رخسار پر اپنا رخسار رکھے ہوئے, جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک مرتبہ دیکھا کچھ مولا حسین اس کے سرانے آئے ہوئے ہیں, حسین کے ساتھیوں کی کیفیت یہ ہے کہ وقت شہادت آخری وقت میں جب جسم سے روح نکلنے والی ہے اور دوسرے ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ شہادت مبارک ہو تمہیں اور ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں, لیکن اگر کوئی پھر بھی وصیت ہے تو کہہ دو تمہارے گھر والوں کو پہنچا دیں گے, اور ایک مرتبہ زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے لیکن حسین کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس غریب کا ساتھ نہ چھوڑنا, بس یہی ایک وصیت ہے اور کوئی وصیت نہیں ہے. حسین کیسے یاد نہ کریں آخری وقت میں جب حسین ایک مرتبہ خیمے سے رخصت ہو کے بیویوں سے رخصت ہو کے میدان کی طرف جانے لگے, اپنے گھوڑے کے پاس پہنچے, فنظر الی الشمال و الی الیمین, دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا, جب کوئی نظر نہ آیا ہر طرف لاشیں نظر آئی تو ایک مرتبہ آواز دی, یا فرسان الحجا یا ابطال الصفا, اے میرے شیرو میرے دلاور ہو, ارے تم کہاں ہو, میں حسین تمہیں پکارتا ہوں, جواب کیوں نہیں دیتے. لاشا شہدا میں جنبش ہوئی, وہ اب کہہ رہے ہو مولا موت نے مجبور کر دیا, ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پکارے ہو غلام آواز نہ دے. اللہ اکبر, یہاں تک کہ بہن نے سوار کرایا, آخری وقت میں بہن سے رخصت ہوئے, نہ جانے کیا بات بھائی اور بہن کے درمیان ہوئی, وہ ساری باتیں ہم تک نہیں پہنچی لیکن ایک پیغام ہم تک ضرور پہنچا کہ حسین نے آخری وقت میں بہن سے کہا کہ بہن ہمیں نماز شب کی دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا, ہمیں نماز شب کی دعا میں فراموش نہ کیجیے گا. اس کے بعد حسین گئے اور میدان میں وہ جنگ کی, ہر طرف الحفیظ والامان کی صدا بلند ہونا شروع ہوئی, یہاں تک کہ حاتم غیبی کی ندا آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اور اس کے بعد پھر ایک مرحلہ وہ آیا جب 70 قدم کے فاصلے پر بہن کھڑی ہوئی تلے زلیبیہ پہ دیکھ رہی ہے, وہ شمر جالس علی صدر اور شمر لعین سینے پہ سوار ہیں, ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے وہ میرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور میرے ماں جائے قتل ہو رہا ہے. اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارك الله ما ذكرك اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم و سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مال مال فرما, مسلمان غیر میں اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما, ہم نے کرام جہاں جہاں آباد ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, جہاں جہاں عزاداری اس کے لیے شدہ ہو رہی ہے جلوس ہے رحمان بولے ان تمام عزاداری اور شدہ کو اپنے حفظ امان میں رکھا, جو لوگ وطن عزیز میں دنیا بھر میں کہیں بھی دہشت گردی فرقہ واریت اور انتہا پسندی کو پھیلا رہے ہیں ان کا ذہن کو خاک میں ملا دی, جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف ظلم ستم کے خلاف برسر کہہ کر انہیں کامیابی کا فرما, کشمیر کے مجاہدین کو, یمن کے مجاہدین کو, سعودی عرب کے مظلومین کو, دنیا میں جہاں جہاں یم عراق لبنان جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں برما, ان سب کی مدد اور نصرت فرما, اس روزین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعظیم فرما, ہماری گناہ گار آنکھوں کو نور امام زمانہ سے منور کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.